کا مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 142 142 سے مطالعہ شروع کریں گے. 21 رکوع کا آغاز ہے سورہ نساء آیت نمبر 142.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور منافقین کا تذکرہ خاصا ہوا, مزید آج کی آیات میں بھی آ رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 142. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. بے شک منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو, حالانکہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کا جواب دے گا. اب اللہ کو دھوکہ دینا تو ممکن ہی نہیں ہے معاذ اللہ, لیکن ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو ایمان والوں کو اگر یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تو گویا یہ اللہ ہی سے دشمنی مول رہے ہیں. اللہ اس کا انہیں جواب دے گا. وہ دھوکہ کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر اپنا مال بچا لیں گے, دنیا بچا لیں گے. یہ سب سے بڑے دھوکے میں ہیں. یہ اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اب ان کی کچھ صفات کا بیان اور ہمارے لیے بھی غور و فکر کا سامان ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی کرتے ہوئے. يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا. یہ ہے منافقین کا ذکر کہ نماز ان پر بڑی بھاری ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سمجھایا, یہ تو منافق کی نماز ہے, بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا ہے. عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے, انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے اور مرغ کی طرح جلدی جلدی وہ چونچ مارتا ہے جلدی جلدی. یہ منافق کی نماز ہے. ایمان والوں کی نماز کیا؟ مقرر اوقات میں. ایمان والوں کی نماز کیا؟ خشوع خضوع کے ساتھ. ایمان والوں کی نماز کیا؟ آداب کے لحاظ کے ساتھ. اللہ میں اسی نماز کی توفیق دے. لیکن یہ نقطہ پہلے بھی آیا کہ دور نبوی کے منافقین کا بیان ہے اور وہ اپنے اسلام کا دعویٰ جو کہ جھوٹا تھا اس کے اظہار کے لیے نمازوں کی طرف پھر بھی آتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے تھے, ان کے ہاں اخلاص نہیں تھا. اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا کرے, تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے. جیسے رمضان میں ادا کر رہے ہیں, رمضان کے بعد پوری زندگی اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے. مذبذبین بین ذلک, یہ اس کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. نہ پکے کافر بنتے ہیں نہ پکے مسلمان بنتے ہیں, درمیان درمیان میں لٹکے ہیں. یہ درمیان درمیان کا معاملہ اس کیفیت میں وہ منافقین کا ہے. بھئی کافر کھلے کافر ہیں, کم سے کم دنیا تو بن رہی, ان کی دنیا بھی نہیں بن پا رہی, مسلمان بھی بننا پڑ رہا ہے مگر وہ بھی پورے نہیں بن پا رہے. یہ درمیان کا معاملہ, یہ نفاق کا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبیلا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے, مراد راہ راست. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کافروں کو دوست نہ بنانا ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا سری الزام لے لو؟ یعنی منافقین کو کہا جا رہا ہے تم سچے ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کفار سے دوستیاں بڑھاتے ہو, تمہاری یہی حرکت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے. اب سخت ترین سزا جو منافقین کے بیان کی گئی اس کا بیان، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اسفل سب سے نچلا، ولن تجد لهم نصيرا، اور تم ان کا کوئی ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اللهم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ بھی یاد رہے یہ تو منافقین کا بیان ہے دور نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ کرام بھی نفاق کے حوالے سے بڑے چوکنے رہتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، صاحب سر النبی، نبی کے رازدار. نبی علیہ السلام نے ان کو چند منافقین کے نام بتا دیے تھے، سنیے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں، تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں حذیفہ، یہ بتا دے گی اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں؟ سیدنا عمر کو خوف ہے ہمیں نہ ہو. اور تو اور اللہ کے رسول کی دعا سنن نسائی میں، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. حضور کی دعا ہے ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے چوکنا رہنا چاہیے. کیا ہے نفاق؟ ہم نے البقرہ میں کچھ سمجھا، نساء میں کچھ بات آئی، آگے سورہ توبہ میں بھی آئے گی انشاءاللہ. دین واضح ہو گیا، دین کے تقاضے واضح ہو رہے، اب دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ ہے نفاق کا آغاز. اور پھر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کا جاتا ہے، اللہ اس نفاق کی کیفیت سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کمزوری ہے بندہ اعتراف کر لے، یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ بخش دے گا انشاءاللہ، لیکن جھوٹے بہانے بنانا اور اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے قسمیں کھانا، یہ ہے منافقین کا طرز عمل. آئندہ بھی ذکر آتا رہے گا، لیکن ان کی شدید ترین سزا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. لیکن آگے فرمایا، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله، سوائے ان کے جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کی رسی کو تھامنا، آل عمران آیت نمبر 103، قرآن کو تھامنا. واخلصوا دینهم للہ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، خالص اللہ کی اطاعت پر آ گئے. فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، سچے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. توبہ کا دروازہ کھلا، لیکن توبہ سچی پکی توبہ ہو، اور اصلاح بھی کر لو، عمل پر بھی آ جاؤ، اللہ کو تھام لو، اس کی رسی کو تھام لو، اور اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر لو، تم ایمان والوں کے بھائی ہو جاؤ گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ جلد ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. پانچویں پارے کی آخری آیت ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کو ترغیب دلانے والا، تشویق دلانے والا، اور اس کی شان کریمی کا بیان. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لائے رکھو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا پڑے گا تمہیں عذاب دے؟ اگر تم ایمان کی روش پر ہو، شکر ادا کرتے رہو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا بھائی؟ کیا کرے گا اللہ عذاب تمہیں دے کر؟ ترغیب ہے شکر پر آ جاؤ. اور شکر کیا ہے؟ دل سے بھی اللہ کا شکر، زبان سے بھی اللہ کا شکر، دل میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، زبان کا شکر کے ترانے، اور پورے وجود سے اللہ کا شکر کہ یہ وجود اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے، نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان رکھو. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب قدردانی فرمانے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ چھٹے پارے کا آغاز ارشاد ہوا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کا کسی برائی کی بات کو بلند آواز سے بیان کرنا پسند نہیں ہے مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. کیا مطلب؟ کسی کے ساتھ ظلم ہوا، برائی کی، زیادتی کی گئی، تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، وہ اپنی داد رسی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، صحیح پلیٹ فارم پر جا سکتا ہے. ورنہ یہ کہ عام طور پر لوگوں کی برائیاں بیان کرنے کو اچھی بات نہیں، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کی داد رسی کے لیے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، صحیح فورم پر بات کو بیان کرے جہاں اس کی حق تلفی کا ازالہ و کمپنسیشن ہو سکے، اس کی اجازت ہے. یعنی غیبت کرنا منع ہے، اب عدالت میں بھی غیبت تو کرنی پڑے گی نا، لیکن کیا کرے، آدمی کو اپنا حق چاہیے تو وہ تو گنجائش نکلتی. ادروائز لوگوں کی برائیاں بیان کرنا یہ کوئی اچھی بات اور پسندیدہ بات نہیں، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ خوب سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. ان تبدو خیرا او تخفوه، اگر تم کوئی بھلا عمل اعلانیہ کرو یا اسے پوشیدہ رکھو، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو کسی برائی کے عمل کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے. یعنی نیکی تم پوشیدہ کرو تب بھی اللہ کے علم میں ہے. اور نفل اعمال کیا پسندیدہ ہیں؟ تنہائی میں ہوں. فرائض ہیں وہ اعلانیہ بھی ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بات انفاق کے ذیل میں سورت البقرہ کے رکوع 36-37 میں ہم نے پڑھی تھی. اور تم کسی کو معاف کر دو اس کا برا عمل, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدردانی فرمانے والا ہے. یعنی قرآن حکیم میں سورہ نور آیت نمبر 22 میں بڑا پیارا انداز ہے, فلیعفو ولیصفحو, انہیں چاہیے لوگوں کو معاف کر دیں, درگزر کر دیں. الا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا جواب ہوگا؟ وائی ناٹ, شور, ضرور اللہ مجھے معاف کر دے. تو تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے, تم لوگوں کو معاف کر دو. سبحان اللہ, فإن اللہ کان عفوا قدیرا, بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اگلی آیت میں رسالت کے انکار کرنے والے, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے. البتہ مختلف نوعیت کے فتنے اٹھتے رہے ہیں تاریخ میں, خصوصاً رسالت کے موضوع کو نشانہ بنا کر, معاذ اللہ, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میے کور کیا ہے. توجہ سے سنیے گا, ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں, ویقولون, اور کہتے ہیں, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے, ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکال دیں. چار باتیں, جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرے تو کھلے کافر, ایتھیسٹ قسم کے لوگ. نمبر دو, اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے والے, اللہ کی اطاعت کریں گے رسول کی نہیں کریں گے, اللہ کا حکم مانیں گے رسول کا نہیں مانیں گے, جیسے کہ منکرین سنت کا مسئلہ, جو سنت کی سرے سے اتھارٹی کو دین میں تسلیم ہی نہیں کرتے. نمبر تین, کہتے ہیں کہ کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا, موسیٰ علیہ السلام کو مانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا, جیسے کہ یہود نے یہ تقسیم کر دی. نمبر چار, اور چاہتے کہ اس کے درمیان سے راستہ نکال لیں, سب کو ملا کر ایک بنا لو. اکبر کا دین الہی, بزرگوں کو تو یاد ہوگا, ینگ جنریشن کو تو اب یہ چیزیں زیادہ نہیں پڑھائی جاتی, ان کے ذہنوں میں شاید نہ ہو, وہ کیا ہے؟ یونیٹی آف ریلیجن. ارے ساروں کو ملا کر ایک ہی ایکسیپٹیبل بنا لو, سب کو خوش رکھو. کوئی رحمان کہتا ہے, کوئی رام کہتا ہے, استغفر اللہ, کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے, کیا ہو گیا؟ مانتے تو ہے نا, چلو سب کو ملا دو. مسئلہ کیا ہے؟ وہ موسیٰ کو مانتے محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. چلو اس ایشو کو چھوڑ دو, سب کو ملا کر ایک کر لو. یہ چار قسم کی باتیں ہمیشہ رسالت کے معاملے کو نشانہ بنا کر یہ فتنے اٹھائے گئے. اب ان پر اللہ کا فتویٰ اور تبصرہ سنیں. اولئک هم الکافرون حقا, یہی لوگ پکے کافر ہیں. چاروں شیڈس کو ذہن میں رکھیے گا. سرے سے اللہ رسول کا انکار, ایک, اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنا, اللہ کی اطاعت لیں گے رسول کے نہیں لیں گے, دو, کچھ رسول کو مانا کچھ کو نہیں مانا, تین, اور سب کا مکسچر بنا لو, جہاں جائے الگ الگ لگ رہے چھوڑ دو, باقی یونٹی کرنے کے لیے مکس چیزیں اٹھا لو, چاہے اس میں کسی رسول کا انکار ہوتا ہو, کسی عقیدوں کا انکار ہوتا ہو, دین کے مسلمہ ہوتا رہے, بس سب کو خوش کرنے کے لیے ملا کر ایک کر لو. ان چار شیڈز کے بارے میں فرمایا, اولئک هم الکافرون حقا, یہی لوگ پکے کافر ہیں, واعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک ضمنی بات عرض کر دوں, اس سے اس بات کو کوئی غلط فہمی نہ کر لے اس معاملے میں کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. آل عمران آیت 64, وہ ہے دعوت کا اصول. جب ویرینگ قسم کے ویوز رکھنے والوں کے درمیان, ڈفرنٹ قسم کے اوپینینس رکھنے والوں کے درمیان کلام کرنا چاہو تو شروع کہاں سے کرو؟ اگریڈ اپون باتوں سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی غلط کو ہم صحیح مان رہے ہیں, نہ نہ نہ, ہم ان کو حق پر لانے کی یا آنے کی دعوت دینا چاہیں گے, شروع وہاں سے کریں گے جو کامن فیکٹرز ہوں. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم باطل فرقوں کے سارے غلط تصورات کو مان لیں, یہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے, وہ تو پھر یہی بات آ جائے گی. ان چار شیڈز کے بارے میں فرمایا, اولئک هم الکافرون حقا, یہی پکے کافر ہیں, واعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ, اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے, یہ سچے ایمان والوں کا ذکر ہے, اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, یہی وہ لوگ ان قریب اللہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا, وکان اللہ غفور رحیما, اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. 21 رکوع پر آ کر یہ آیت نمبر 152 تک معاملہ ہوا. میں 140 142 عرض کر رہا تھا, یہ 152 تک. یہ طویل سلسلہ کلام جو آیت 57 سے شروع ہوا, ایمان والوں کے لیے ہدایات بہت ساری آئیں, منافقین کا بھی تذکرہ آیا, سچے ایمان والوں کا بیان اور ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کا ذکر بھی آ گیا. اب اہل کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں, ان میں سے کچھ کا ذکر پہلے البقرہ میں بھی مختصراً آ چکا ہے. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, اہل کتاب اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, تو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا. فقالوا, پس انہوں نے کہا تھا, ارین اللہ جہرتن, ہمیں تو اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم, تو انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك, پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئیں. اللہ آگے فرما رہا ہے, سو ہم نے اس سے درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطان مبینا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا. حضور ربی اکرم علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ اہل کتاب کا تذکرہ, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تدریجن کتاب آ رہی ہے نا, گریجولی قرآن کا نزول ہو رہا ہے, ایک ہی کتاب لا کے دکھا دینا, یہ بھی ان کا تقاضا تھا. اب ان کی فرمائشیں پورے کرنے میں معاملہ لگ جائے تو پھر اللہ کا حق لوگوں تک کیسے پہنچے, ان کی فرمائشوں پر تھوڑی حق کا معاملہ ہوگا. حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے تقاضے مطالبات کر چکے, پھر بھی انہوں نے مان کر نہیں دیا تھا. ورفعنا فوقهم الطور, اور ہم نے ان کے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو. بمیثاقہم, ان سے عہد لینے کی وجہ سے. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا, اور ہم نے اسے کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. ایک شہر کو فتح کرنے کو کہا گیا, سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا. البقرہ میں مباحث کچھ آئے تھے. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت, اور ہم نے اس سے کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا, اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. فبما نقضهم ميثاقهم, ان کو سزا ملی ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے. وکفرهم بآیات اللہ, اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے. وقتلهم الانبیاء بغیر حق, اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. وقولهم قلوبنا غلف, اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو پردے میں یعنی بڑے محفوظ ہیں, تم لا کچھ سناؤ ہم پر ہے مسلمانوں کچھ اثر نہیں ہوگا. بل تبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان لوگوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی. فلا یؤمنون الا قلیلا, پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور ان کو سزا اس وجہ سے بھی ملی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی سزا ملی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر, جن ظالموں نے رومی عدالت کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دلوانے کی کوشش کی, اللہ نے تو محفوظ رکھا. اب ایک سوال آتا ہے, اچھا جی اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ بات, جی ان کا ذکر بار بار آتا رہا, یہ پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا, زکریا علیہ السلام کو شہید کیا, یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا, ان لوگوں کی تاریخ اس سے بھری ہوئی. اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کہ جنہوں نے نبیوں تک کو شہید کیا ہے, وہ پوری قوم اگر ہم بتانا چاہیں تو وہ کون ہے, وہ یہود کی قوم ہے ماضی, اور قرآن بتا رہا ہے اس پوری تاریخ. تو ان کے اس جرم کی وجہ سے کہہ رہے ہم نے قتل کیا, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ کہتے ایسا نہیں ہوا, لیکن انہوں نے اپنے تئیں کہا کہ ہم نے قتل کیا, معاذ اللہ. وما قتلوہ, اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو. وما صلبوہ, اور نہ انہیں سولی دی. ولیکن شبہ لہم, بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا, شبہ میں ان کو مبتلا کر دیا گیا. اس میں بہت ساری کچھ تفصیلات تفاصیل میں بیان کی گئیں. سچی بات یہ ہے جو ہمارے اکثر مفسرین نے فرمایا, کوئی حتمی واقعہ بیان نہیں ہو سکتا. جزوی باتیں کچھ بیان ہوئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے ذکر آ رہا ہے جو قرآن کا بیان ہے, اللہ نے آسمانوں پر بلند کر لیا, اور کوئی اور شخص تھا کہ جو سولی دیا گیا, اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی, یہ سمجھ رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دی, معاذ اللہ. اچھا اگر عیسیٰ کو سولی دی تو بھائی یہ جسم تو کسی اور کا ہے, اور اگر یہ عیسیٰ معاذ اللہ تو وہ دوسرا جو شخص تھا. یہ کچھ جزیات ملتی ہیں تاریخی حقائق میں یا واقعات کے اندر, یعنی معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً اس بارے میں شک میں ہی مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وہ قیاس آرائیوں کے سوا کسی اور بات کی پیروی نہیں کرتے جس کا انہیں کوئی علم نہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور یقیناً انہوں نے ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. باقی ایک عجیب بات ہے, یہود تو ظالم تھے, دشمن ہوئے, انہوں نے تو دشمنی میں آ کر قتل کروانے کی پوری کوشش کر ڈالی اور ظالم کہتے کہ ہم نے قتل کر دیا, اور دوسری انتہا پر نصارہ ہیں, انہوں نے بھی سولی چڑھوا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دی اور سارے انسانوں کے جرائم کا کفارہ ہو گیا, بس تم کسی بڑے پادری کی مٹھی گرم کر کے کنفیس کر لو, اعتراف کر لو, تمہارے سارے معاف, کیونکہ اللہ نے بیٹے کو سولی دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ سولی چڑھ گئے, معاذ اللہ, اور ان سے محبت میں غلو کرنے والے, غلو یہ لفظ آگے آئے گا, وہ بھی کیا کہنے کہ سولی چڑھ گئے. اللہ کیا فرما رہا ہے, وما قتلوه يقينا اور انہوں نے یقینا انہیں قتل نہیں کیا, بل رفعه الله الیہ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ان عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کر لیا. وکان اللہ عزیز الحکیم اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب حکمت والا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ یہود بھی کسی مسایہ کے انتظار میں ہیں, مگر وہ الٹا پڑ جائے گا, وہ تو ہوگا دجال اینٹی کرائسٹ جو ان کا لیڈر بنے گا. البتہ نصارہ کے کچھ طبقات بھی عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کا کچھ عقیدہ رکھتے ہیں, اور ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں. ادھر کامن ہو جائے گا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اور ہم مسلمانوں کا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری جب ہوگی انشاءاللہ تو یہ کرسچینٹی جو سو کالڈ ہے یہ ختم ہو جائے گی, یہ اور مسلمان ایک ہو جائیں گے, اور وہ دجال لیڈر بنے گا کس کا, یہود کا, اور وہ قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. یہ مباحث احادیث کی کتابوں میں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہیں, قرآن میں اشارے ہیں اس کے, اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی صدا بہار قسم کے خطابات ہیں, اور وہ کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. پچھلی امت بنی اسرائیل, موجودہ امت ہم, ان کی تاریخ ہماری تاریخ, ان کا حال ہمارا حال, ان کا مستقبل ہمارا مستقبل. گلف وار 91 میں جب ہوئی تھی, جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے خطبات دیے تھے جمعے میں, اور وہ کتابی شکل میں ہے, ماضی حال اور مستقبل اس کا چھوٹا عنوان ہے, اور انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے لیسنز فرام دا ہسٹری کے نام سے. اس میں مباحث آپ کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ ملیں گے. بر رفع اللہ الیہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا, إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ مگر یہ کہ ان کی وفات سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا. اس آیت پہ توجہ کیجئے گا, اس کے دو تراجم ممکن ہیں, دو تشریحات ممکن ہیں. میں نے ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جو غالب رائے ہے ہمارے مفسرین کی, اور اسی کے مطابق تشریح کروں گا انشاءاللہ. اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر یہ کہ ان کی وفات سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا. کن کی وفات؟ عیسیٰ علیہ السلام. ابھی کدھر؟ آسمانوں پر اللہ نے بلند فرما لیا. واپس تشریف لائیں گے, خالص انسانی سطح پر زندگی بسر کریں گے, اور امتی کی حیثیت میں آئیں گے, ذہن میں رکھیے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام امت میں سے ایک امام کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے, شریعت محمدی کی پیروی کریں گے. البتہ ان کی سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے کچھ حکمتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. بہرحال وہ تشریف لائیں گے اور ایک بھرپور زندگی بسر کریں گے, پھر ان کی وفات کا معاملہ ہوگا. ان کی وفات سے پہلے جو اہل کتابی خصوصاً نصارہ کی بات ہو رہی ہے ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی, اس وقت جو ہوں گے ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے. یوں اسلام کے ماننے والے اور مسیحیت کے ماننے والے وہ ایک ہو جائیں گے, اور اس اعتبار سے یہود کے مقابلے میں نصارہ وہ زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے, ان کو دعوت دینا بھی آسان اور ان کا اس طرف آنا بھی نسبتاً اس کی مثالیں زیادہ ہیں. ویوم القیامت یکون علیہم شہید اور قیامت کے وہ ان پر گواہ ہوں گے. کیا گواہی دیں گے؟ یہ ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں کل آخر میں انشاءاللہ تعالی. اے اللہ میں نے حق پہنچایا تھا, اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا, ان سے پوچھ لے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ اللہ سے ہوگا, وہ انشاءاللہ پڑھیں گے کل سورہ مائدہ کے آخر میں. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم سو ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دیں. کیوں؟ یہود کے ظلم کی وجہ سے. کیا کچھ حرام کیا گیا؟ کچھ حلال جانور ان کی چربی وغیرہ بھی، ان کی کچھ چربی کی گنجائش تھی، لیکن کچھ حلال جانور بھی حرام کیے گئے. یہ ذکر سورہ انعام آیت نمبر 146 میں آئے گا، انعام آیت 146 میں پڑھیں گے. تو یہود کے ظلم کی وجہ سے کچھ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں وہ حرام کر دی گئیں. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی حرام کی گئیں حلال چیزیں. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. دو باتیں، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے کبھی حلال چیزیں بھی اللہ حرام کرتا رہا شریعت میں لوگوں کے لیے، یہ سختیاں تھیں ان کے لیے. نمبر ایک، اس کا ایک اور ورژن کیا ہے، جب بندے اللہ کی نافرمانیاں کریں تو اللہ اپنی نعمتیں بندوں سے روک لیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. حدیث ہے ابن ماجہ میں، جس قوم میں زکات صحیح طرح ادا نہیں کی جاتی اللہ بارش کو روک لیتا ہے، جس قوم میں زنا کی کثرت ہونے لگے وہاں قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، جو قوم عہد کو توڑنے لگے وعدہ خلافی کرنے لگے اللہ بیرونی حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، جو قوم امانت میں خیانت کرے اللہ قوم کے ذلیل ترین لوگوں کو حکمران بنا کر ان پر مسلط کر دیتا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی. دس از آور ہسٹری، رادر آور پریزنٹ ان دا حدیث آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان یہود کے بارے میں کہا واخذہم الربا، اور ان کے ربا سود خوری کرنے اور کھانے کی وجہ سے بھی ان پر حلال چیزیں حرام کی گئیں. وقد نہوا عنہ، حالانکہ انہیں سے روک دیا گیا تھا. ان کی شریعت میں بھی حرام ہے سود، یہود کی. اور آج دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو، سب سے بڑے لٹیرے، خاص طور پر مالیاتی نظام کے تحت لوٹنے والے وہ یہودی یہودی ہیں. شکنجہ جو ہے وہ سودی قرضوں کا اس کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے، جس کی نحوست ہم اس پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. 1988 کے بعد سے ہم نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، سیف کسی اور چیز کو بھی کہتے ہوں گے، ادھر ایس اے پی یہ تھا، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کے تحت ہم نے سودی قرضے لینا شروع کیے انہی مالیاتی اداروں سے. آج ہمارے ایئرپورٹس بھی، آج ہماری بڑی بڑی بلڈنگز بھی، آج ہمارے بڑے بڑے ایسٹس بھی ان لوگوں کے پاس کولیٹرل گروی رکھے ہوئے ہیں. چند دنوں پہلے ہمارا ایک بچہ 1,28,000 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا تھا، اب شاید ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا 1,56,000 روپے ہوگا. یہ ہے تباہ کاری سود کے نتیجے میں، اور پیچھے یہ سارے، حالانکہ ان کی شریعت میں بھی منع ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود دینے کی وجہ سے حالانکہ انہیں اس سے روک دیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو حرام کر ڈالا سزا کے طور پر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں اور جو ایمان رکھنے والے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر اے نبی علیہ السلام جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور وہ ادا کرنے والے ہیں زکات. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر عطا کریں گے. یہ اہل کتاب کے نیک لوگ جو پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لے آئے، اور جس کو پہلے ہم نے سمجھا یہ اللہ کے کلام کا توازن، کہ ان میں اگر کچھ خیر تھا یا کچھ لوگوں میں خیر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نمایاں فرمایا ہے. اگلی آیت میں رسولوں کا بیان، بڑا پیارا بیان ہے، کئی رسولوں کے نام آ رہے ہیں. البتہ ایک اور اہم قیمتی نقطہ یہ ہے کہ اگلی آیت کو توجہ فرمائیے گا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سنت کی دلیل، یعنی سنت دین میں حجت ہے، اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا. اب یہ چند ہی نقطے جو اپنے بزرگوں سے، اسلاف سے، اساتذہ سے ہم نے سیکھے، وہ شیئر کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو کہ کس کس طرح اہل علم نے بڑے خوبصورت علم و حکمت کے موتی قرآن سے تلاش کر کے ہمیں سمجھائے. کیا فرمایا؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف. اب کوئی معروف بات نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی ہو، لیکن وہی آئی ہے، قرآن کہہ رہے. پتہ چلا نقطہ کیا ہے، پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ تو بہت آسان بات ہے نا، کہ نبی ہم نے آپ کو ایسے وحی عطا فرمائی جیسے نوح علیہ السلام کو. کوئی ہمیں آج تک پڑھنے کو نہیں ملا نہ سننے کو ملا کہ نوح علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہو, وحی دی گئی, قرآن کہہ رہے, تو پتہ چلا کتاب کے علاوہ بھی پیغمبر پر وحی آتی تھی. والنبیین من بعدی, اور ان کے بعد انبیاء کی طرف, واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف علیہم السلام, و عیسیٰ و ایوبا و یونس و ہارون و سلیمان, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون و سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی, و آتینا داود الزبور, اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی, ورسولا قد قصصناهم علیک من قبل, اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کے احوال ہم نے اس سے پہلے آپ سے بیان کیے, ورسولا لم نقصصهم علیک, اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا, ان کا ایریا اور ان کا ٹائم بھی ہمیں نہیں پتا, لیکن سب پر ایمان ہے. اور ایک مشہور روایت کے مطابق 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے, مگر نام ہمیں کتنوں کے معلوم ہیں؟ قرآن حکیم میں 26 نام آئے ہیں, صرف ایک عزیر علیہ السلام کا نام ہے, ان کے بارے میں آرا ہے آیا وہ نبی تھے کہ نہیں تھے, یہ اختلاف بیان ہوا ہے. اسی لیے اکثر جو ہمارے چارٹس چھپتے ہیں نا انبیاء کے ناموں کے, ان میں 25 نام ہوتے ہیں, حضیر علیہ السلام کا نام نہیں لکھا ہوتا, ایک علمی بحث ہے کہ ان کے بارے میں آرا مختلف ہیں. تو یہ 25-26 انبیاء کے نام قرآن کریم میں ملتے ہیں, کچھ کے ہمیں احادیث کریمہ میں ملتے ہیں, کچھ کے ہمیں بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ سے مل جائیں گے, بس کچھ کے. اللہ فرماتے ہیں بہت سو کے ہم نے احوال بیان کیے اس سے پہلے, اور ایسے بھی کہ جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے, وہ مکی صورتوں میں آگے آئے گا کوہ طور پر جو کلام ہوا. رسول کیوں بھیجے گئے؟ رسولوں کا بنیادی کام کیا تھا؟ بنیادی کام کیا تھا اس کا بیان. رسولا مبشرین و منذرین, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے والے بنا کر اور انذار کرنے والے ڈرانے والے بنا کر, لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے. کیا مطلب؟ کل کو اٹھ کے یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ تو پیغام ہمیں نہیں پہنچا, ہم کیسے تجھے مانتے. نہ, رسول بھیجے گئے ہیں, اتمام حجت ہوا ہے, بشارت دی ہے قبول کرنے والوں کو, ڈرایا ہے اطاعت قبول نہ کرنے والوں کو, اب بہانہ کوئی پیش نہ کرے. ہاں, اب ختم نبوت کے بعد لوگوں تک کس نے پہنچانا ہے؟ جی ہم نے پہنچانا ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہم سے پوچھا جائے گا. ہم بہت آرام سے کہہ تو دیتے ہیں وہ افریقہ میں رہنے والا, وہ کہاں جائے گا؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, جہنم میں جائے گا. وہ اسٹیٹس کی فلاں کارنر میں رہنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. وہ انڈیا کی فلاں ریگستان کے کارنر میں رہنے والا کہاں جائے گا؟ کلمہ نہیں پڑھا, جہنم میں جائے گا. ہم کہاں جائیں گے؟ از اٹ سو سمپل؟ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے زیادہ کہ اس کا کیا ہوگا, زیادہ اہم یہ کہ ہمارا کیا ہوگا. اب ہم پر لازم ہے نا کہ ہم پہنچائیں انسانیت تک, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. اب ختم نبوت کے بعد یہ بشارت کا کام, یہ انذار کا کام اس خیر امت نے کرنا, ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے, حکمت والا ہے. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا. وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی خود بطور گواہ کافی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور جنہوں نے روکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے, قد ولوا ضلالا بعیدا, یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا, اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی صحیح راستے سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دے گا. جو خود از خود ڈٹے رہے حق سے منہ موڑنے پر, اور انہوں نے کفر جانتے بوجھتے اختیار کیا, اب ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا, مگر یہ کہ جہنم کے راستے کی طرف ہی ان کو چلایا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یا ایہا الناس, اے انسانو, قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, یقینا تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گئے. فآمنوا خیرا لکم, بس ایمان لے آؤ, اسی میں تمہاری خیر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا، جو شے جس مقام پر ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ یہود کس انتہا پر گئے؟ دشمنی میں اتنے آگے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشیں شروع کر دی، معاذ اللہ، انکار تو کیا بدترین الزامات لگا دیے، اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین فروشی شروع کر دی۔ اور نصارہ کی انتہا کیا ہوئی؟ خدا کا بیٹا قرار دے دیا، خدائی قرار دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ غلو، ہر جو شے جس مقام پر اسے ہٹا دینا۔ ہمیں بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت میں، لوگوں غلو سے بچو، اس نے پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کیا۔ دین سیکھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے دین میں کس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور کون سی شے کس مقام پر ہے، کیا فرض واجب درجے کی ہے کہ اس کو اختیار کرنا لازم، اور کیا مستحب ہے کہ اگر کبھی رہ جائے تو کوئی ایشو نہیں، اور کیا حرام ہے کہ جس سے بچنا لازم ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے، ورنہ آدمی خوش فہمی میں یا نیک نیتی کے ساتھ کسی غلط طرز عمل کو دین سمجھ کے اختیار کر لیتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس غلو سے بچنے کو کہا گیا۔ وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ اور مت کہو اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ بھی۔ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ القاها الى مریم جس کلمے کو اللہ نے مریم سلام علیہا کی طرف ڈالا، روح من اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ۔ کلمہ کن سے ہی سب کچھ ہوا، خاص اللہ کے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ایک بات، اور وہ روح ہے اللہ کی طرف سے، تو روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو غلط مفہوم دے دیا نصارہ نے۔ اچھا ایک بات ہم نے آل عمران کے شروع میں سمجھی تھی، محکمات اور یاد ہے متشابہات، اب یہ متشابہات میں سے ایک بات ہے، تو اس کو اتنا ہی لیا جائے جتنا کہ سادہ انداز میں قرآن نے بیان کیا۔ اب وہ روح من اللہ کی طرف سے روح ہیں، اسی سے نصارہ نے گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں خدا، معاف کیجئے گا، خدا نہیں، عیسیٰ کی شکل اختیار کر لی اور عیسیٰ ہی خدا، استغفر اللہ، اس قدر ظلم ہے۔ اس کے بعد تم کہتے ہو کہ عیسیٰ سوری چڑھ گئے تو خدا کہاں گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سادہ مفہوم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بیت اللہ، ترجمہ اللہ کا گھر، کیا مطلب؟ اس گھر میں اللہ رہتا ہے کیا؟ استغفر اللہ، اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف، روح اللہ، ہر انسان میں اللہ نے روح میں سے پھونکا، یہ خاص معاملہ ہوا، اس روح کی نسبت بھی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آسان بات ہے، اللہ ہمارے، یہ میں خود تھوڑی بیان کر رہا ہوں، اللہ ہمارے مفسرین پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے سادہ انداز سے ہمیں سمجھایا۔ تو روح من، وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، یعنی روح اللہ ہیں، اس روح کی نسبت اللہ کی طرف، بیت اللہ گھر کی نسبت اللہ کی طرف، روح اللہ اس روح کی نسبت اللہ کی طرف۔ فآمنوا باللہ ورسلی بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثا اور تم مت کہو کہ تین ہیں خدا، معاذ اللہ، انتہو انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور دلچسپ بات ہے، یہ خیر ہمارا میدان تو نہیں، لیکن شیخ احمد دیداد مرحوم اور ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، یہ حضرات واضح کرتے رہے، ارے بائبل میں کہیں ٹرینیٹی کا لفظ نہیں، عجیب بات، یہ بات کے گھڑے ہوئے جملے اور بات کے گھڑے ہوئے عقیدے ہیں، بائبل کے معروف ورژنس میں ٹرینیٹی تثلیث کا لفظ ہی نہیں، قرآن میں ہے، سبحان اللہ، کیا مطلب؟ قرآن تمہاری غلط باتوں کو بھی بتا رہے کہ یہ غلط غلط ہے، اور تمہارے جو صحیح تھا وہ بھی بتاتا ہے تاکہ تم صحیح بات پر آ جاؤ۔ تو آج کے نصارہ ہوں، اگر تمہیں صحیح دین سمجھنا ہے تو آؤ قرآن کی طرف، یہ غلط ہے جو تم لوگوں نے تصورات گھڑ رکھے ہیں۔ لا تقولوا ثلاثا، مت کہو کہ خدا تین ہے، معاذ اللہ، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہ معبود واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یہ تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں کام آ جائے گی، کما کر دے گی، اینڈ سو آن سہارا بنے گی، اللہ اللہ وہ تھوڑا ہی محتاج ہے، محتاج تو تم ہو، اللہ کی شان کیا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ خود ہی بطور کارساز کافی ہے۔ اگلا رکو آخر رکو ہے سورہ نساء کا، اس کی تکمیل ہوگی، پھر انشاءاللہ چار رکعت تراویح ادا کریں گے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں, اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس بات میں عار ہے. یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں, اور مسیح علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دی. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ, اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار اور تکبر کرے, فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, تو انقریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, تو اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا. اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل رکھے. اس کے برعکس, وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا, اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس, اے انسانو, قد جاءکم برہان من ربکم, یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کر دی, یعنی اللہ کا کلام قرآن آ گیا. فہم الذین آمنوا باللہ واعتصموا به, پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا, فسیدخلهم فی رحمت منه وفضل, پس انقریب اللہ انہیں اپنی رحمت و فضل میں داخل فرمائے گا. ویہدیہم الیہ صراط مستقیما, اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. آخری آیت ہے, کلالہ کا مسئلہ آ رہا ہے, یاد آیا کلالہ, نہ اوپر کوئی ہو ماں باپ نہ نیچے کوئی ہو اولاد, کون ہو؟ صرف بہن بھائی. ان کے بارے میں ایک مسئلہ شروع میں آیا تھا, وہ تھے وہ بہن بھائی جو ماں شریک ہوں, اخیافی کہتے ہیں. اب وہ کلالہ کے بہن بھائی جو عینی ہوں, حقیقی بہن بھائی, یا علاتی ہوں جن کے والد مشترک ہوں, ان کا مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے. کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ بھئی وہیں بیان ہو جاتا یہ سورت کے آخر میں, تو پہلا جواب, ہم کون ہیں؟ بندے. اللہ کون ہے؟ بوس, پوری کائنات, جو چاہے سو کرے. پہلا جواب. دوسرا جواب, اہل علم نے یہ بھی فرمایا, بات دل کو بھی لگتی ہے, یہ وراثت کے احکام کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آخر میں ایک مسئلہ رکھ دیا, اور درمیان میں بہت ساری باتیں پھر تازہ کرایا جا رہا ہے کہ وراثت کے معاملات بہت اہم ہیں. ارشاد ہوا, یستفتونک, اے نبی علیہ السلام آپ سے فتویٰ لیتے ہیں, سوال کرتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجیے, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, جواب دیتا ہے, حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلک کا لیس لہ ولد ولہ اخت, اگر کوئی ایسا مرد انتقال کر جائے جس کی اولاد نہیں ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو, فلاح نصف ما ترک, تو بہن کو ترکے کا آدھا ملے گا. وہ یریثھا ان لم یکن لہا ولد, اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر بہن انتقال کر جائے, اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. بھائی کا انتقال ہوگا تو پورا مل جائے گا اس کو, اور اس کی بہن کا انتقال ہوگا تو, بھائی کا انتقال ہوگا تو بہن کو آدھا ملے گا, اور بہن کا انتقال ہو جائے گا تو اس بھائی کو پورا ملے گا. ایک چھوٹا سا نقطہ اور سمجھ لیں, یہ جو کلالہ کی وہ پوزیشن ہے کہ والدین سیم ہیں, ایک ہیں, یا والد مشترک, تو ان کی تقسیم کا معاملہ بالکل بیٹا اور بیٹی والا معاملہ ہوگا, جیسے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے, یہ اسی طرح اپلائی ہوگا. آگے فرمایا, فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, پھر اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے دو تہائی ہے اس میں سے جو وہ بھائی ترکے میں سے چھوڑ گیا, دو تہائی کی حد تک. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر بہن بھائی کچھ مرد کچھ عورتیں یعنی زیادہ ہوں, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. وہی بیٹا بیٹی والی پوزیشن آ گئی. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ سورہ نساء کی تکمیل ہوئی ہے, اب آئیے چار رکعت تراویح ادا کرتے ہیں.